أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون في ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتك هل تعلم له سميا آمنت بالله صدق الله صدق الرسول کرام علیہ السلام کے بعد ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کرتے رہے تو آن قریب ملاقات کریں گے گمراہی سے. ہاں مگر وہ آدمی جس نے توبہ کی, ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو یہ لوگ جنت میں اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا, وہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں کہ جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے بن دیکھے. بے شک اس رحمان کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. یہ جنتی ان جنتوں کے اندر کوئی لغ بات نہیں سنیں گے مگر سلامتی کی بات, اور ان اہل جنت کے لیے ان کا رزق ہوگا ان جنتوں میں صبح اور شام. یہ وہ جنت ہے کہ جس کا ہم اپنے بندوں میں وارث بناتے ہیں اس شخص کو جو اللہ سے ڈرنے والا. اور ہم نہیں نازل ہوتے مگر اپنے پروردگار کے حکم سے. پروردگار ہی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان میں ہے. اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے. وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور آسمان و زمین کے درمیان کی تمام چیزوں کا. تو آپ اس کی بندگی کیجئے اور اس کی بندگی پر جم جائیے. کیا آپ اس کا کوئی ہم نام پہچانتے ہیں؟ یہ ہیں وہ آیات کریمہ اور ان کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں. یہ سورت سورہ مریم کی 59 آیت سے لے کر 65 آیت تک کی آیات ہیں, اور موقع ہوا تو پھر آگے انشاءاللہ اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ بھی تلاوت کر کے ان کا بھی ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کے مطابق صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غلطی سے, خطا سے, زلل سے, ضلال سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان میں پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ایسے ناخلف ہیں جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی, تو عن قریب جہنم میں جائیں گے. آپ کو پچھلے ہفتے کی بات یاد ہوگی کہ پچھلے ہفتے کے درس میں جو آیات تلاوت کی گئی تھیں ان آیات کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا تھا, اور انبیاء کرام علیہم السلام کے کا ذکر کر کے یہ بات فرمائی تھی کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے اوپر اللہ تعالی نے انعام کیا تھا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا واجتبینا. سورہ مریم کی ابتدا سے لے کر اور آیت نمبر 58 تک کی جو آیتیں ہیں ان میں انبیاء کرام علیہم السلام ہی کا ذکر کیا گیا تھا. اب اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ یہ تو جن کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ تو انبیاء کرام علیہم السلام تھے یا مقدس شخصیات تھیں, اور یہ وہ شخصیات تھیں کہ جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے مخلوق میں سے چنا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ تو یہاں آج کے درس میں جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد پھر ناخلف لوگ آئے. اور پچھلے درس میں بھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ عربی زبان کے اندر سلف کہا جاتا ہے ان حضرات کو جو پہلے گزر گئے, اور اس کے بعد جو آنے والے بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کو خلف بھی کہا جاتا ہے اور خلف بھی کہا جاتا ہے. اگر وہ سلف صالحین کے طریقے پر ہوں تو ان کو خلف کہتے ہیں, اگر سلف صالحین کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہوں اور ان کے طریقے کی خلاف ورزی کر رہے ہوں تو ان کو عربی زبان میں خلف کہتے ہیں, اور اردو میں ہم ان کو ناخلف کہتے ہیں کہ یہ ان کے خلیفہ نہیں ہیں, یعنی ان کے نقش قدم پر چلنے والے نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف, کہ ان انبیاء کرام علیہم السلام اور مقدس شخصیات کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیچھے آئے. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات, کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کی پیروی کی, خواہشات کی, مزوں کی پیروی کی. فسوف یلقون غیا, تو وہ ہم قریب جا ملیں گے گمراہی سے. فسوف یلقون غیا, وہ ہم قریب جا ملیں گے گمراہی سے. غی کے معنی گمراہی کے بھی ہوتے ہیں، غی کے معنی کفر کے بھی ہوتے ہیں، اور بعض مفسرین نے روایات ذکر کی کہ غی جو ہے جہنم کے ایک غار کا نام ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے ذکر کی کہ غی جہنم کے غار کا نام ہے جس میں سارے جہنم سے زیادہ طرح طرح کے عذاب جمع ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ غی جہنم کے غار کا نام ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اعذن اللہ من ذلک۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان ناخلف لوگوں کی دو باتیں ذکر فرمائیں، ایک یہ کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا، اور دوسری جو صفت ذکر کی وہ یہ کہ انہوں نے خواہشات نفس کی پیروی کی۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ ہے نماز کا ضائع کرنا، اور یہ وہ بات ہے جو احادیث شریفہ کے اندر آئی ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور جس آدمی نے نماز کی حفاظت کی وہ دین کی باقی چیزوں کی بھی زیادہ حفاظت کرنے والا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقولہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں جب وہ امیر المومنین تھے اپنے سارے گورنروں کو خط لکھا، اور خط میں یہ بات لکھی کہ ان اہم امرکم عند الصلاۃ، کہ تمہارے تمام کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے۔ امیر المومنین اسلامی حکومت کے گورنروں کو خط لکھ رہے ہیں، اور یہ خط لکھ رہے ہیں کہ جتنے تمہارے کام ہیں ان تمام کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع، اور جس آدمی نے نماز کو ضائع کر دیا وہ نماز کے علاوہ باقی شریعت کے احکام کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات ارشاد فرمائی کہ نماز دین کا ستون ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر کوئی شخص نماز کو تھامنے والا ہے، نماز کی حفاظت کرنے والا ہے، تو امید یہ ہے کہ وہ باقی دین کی بھی حفاظت کرے گا، زکوٰۃ بھی، روزہ بھی، حج بھی، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، حلال بھی، حرام بھی، ان سب چیزوں کو خیال رکھتے ہیں۔ کوتاہی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نماز کو تھامنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے بڑی امید ہے کہ پھر وہ باقی چیزوں کو بھی تھامنے والا ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز کو ضائع کرتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَا، تو وہ پھر جو دین کے علاوہ دین کی باقی چیزیں ہیں ان کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو اور بزرگو، دین کے اندر جو سب سے زیادہ اہم چیز عبادات کے اندر، ارکان اسلام کے اندر، فرائض اسلام کے اندر جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے نماز۔ اگر کوئی شخص اس نماز کی فرضیت کا انکار کر دے گا، اعذن اللہ من ذلک، وہ تو کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا انکار تو نہیں کرتا مگر نماز کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتا اور اپنے اختیار سے نماز کی کو قضا کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو وہ فاسق ہے اور گمراہ ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اہمیت ہے نماز کو ادا کرنے کی۔ میرے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے ماشاء اللہ میرے دادا کو ایک نوٹ بک پیش کی کہ حضرت اس پہ کوئی نصیحت لکھ دیجئے، تو میرے دادا نے اس پر دو باتیں لکھی، فرمایا نماز پڑھنے اور سچ بولنے کا اہتمام کرو، نماز پڑھنے اور سچ بولنے کا اہتمام کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز جو ہے ایک ایسی چیز ہے، یہ تمام عبادات کو درست کرنے والی ہے، اور سچائی ایسی چیز ہے جو تمام معاملات کو درست کرنے والی چیز ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ناخلف لوگوں کی پہلی صفت ذکر کی وہ یہ ہے کہ اضاعوا الصلاۃ، وہ جو بعد میں ناخلف آئے انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کو ضائع کرنے کی کئی صورتیں لکھی ہیں. نماز کو ضائع کرنے کی ایک صورت تو وہ ہے جو بھی عرض کی گئی کہ آدمی خدا نخواستہ نماز کا انکار کر دے، وہ تو کافر ہو جاتا ہے. دوسرے نماز کو ضائع کرنے کی صورت یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتا، قضا کر دیتا ہے، اس سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ مرد مردوں کی طرح نہیں پڑھتا، عورتیں عورتوں کی طرح نہیں پڑھتی. یعنی مرد جو ہے وہ زنانی نماز پڑھے، یعنی مسجد میں نہ آئے. مرد کو حکم یہ ہے کہ وہ مردانہ نماز پڑھے اور مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرے تمام مسلمانوں کے ساتھ. اب اگر کوئی مرد گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے اور مسجد میں حاضر ہونے کا اس کا معمول نہیں ہے، تو یہ بھی ایک درجے میں نماز کو ضائع کرنے کی ایک صورت ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی آدمی کو اپنی جگہ امام متعین کروں اور پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. لیکن مجھے خیال آتا ہے ان کے گھر میں عورتیں بھی ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. تو انسان نماز کا انکار کر دے، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے. نماز کو قضا کر دے، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے. با جماعت نماز ادا نہ کرے، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے. اسی طرح یہ بھی نماز کو ضائع کرنے کی ایک صورت ہے کہ آدمی نماز تو ادا کرے مگر خوشبو نہ ہو، جلدی آیا اور اتنی تیزی سے نماز پڑھی کہ دیکھنے والے بھی حیران ہیں. اور جناب ایسی ہی نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تنبیہ کی اور یہ فرما، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ تم نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ گئے، پھر انہوں نے جلدی نماز پڑھ لی. پھر آپ آئے اور سلام عرض کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس لیے نماز انسان پڑھے تو سکون کے ساتھ پڑھے. اسی لیے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مسجد میں آئے تو مسجد میں آ کر تھوڑی دیر بیٹھ جائے، کم از کم ایک دو منٹ پہلے آئے، آ کے بیٹھ جائے، اور اگر وقت ہو تو دو رکعت تحیت المسجد ادا کرے، کچھ اللہ کا ذکر کرے، تھوڑا سا وقت ہو تو تلاوت کر لے، پھر اس کے بعد جب نماز قائم ہو تو جماعت میں شریک ہو. کیونکہ اگر بھاگا آئے سانس پھولا ہوا ہوگا، امام کے ساتھ پہلی رکعت میں ملنا ہوگا تو اسی طرح دوڑتا ہوا آئے گا، سانس پھولا ہوگا، اللہ اکبر کہہ کر جماعت میں شریک تو ہو جائے گا اور جماعت بھی سمجھ جائے گی، لیکن سانس بھی پھولا ہوا ہے، خیالات بھی منتشر ہیں، دماغ بھی کہیں اور ہے، نہ طبیعت میں سکون ہے نہ سکینت ہے. حالانکہ نماز تو پڑھنی چاہیے سکون کے ساتھ اور سکینت کے ساتھ. اور اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ لے تو نماز پڑھنے کے بعد جب تک اس جگہ میں بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس نمازی کی مغفرت فرما دیجئے اور اس نمازی پر رحم فرما دیجئے. اسی لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، یہ جو کچھ طریقہ شروع ہو گیا ہے کہ نماز پڑھتے ہی سب لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، دوڑ سی لگی بھی ہوتی ہے کہ کون پہلے مسجد سے نکلے یا ہال میں سے نکلے، یہ بالکل خلاف سنت ہے. آدمی کو چاہیے کہ جب نماز پڑھے اس کے بعد چند لمحے، آدھا منٹ، ایک منٹ، جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے بیٹھ جائے. کوئی مجبوری ہے، کسی کو جلدی کا کام ہے، عذر ہے، کوئی کہلتا بات ہے، کبھی انسان جلدی بھی اٹھ کے چلا جائے اس میں کوئی گناہ نہیں. لیکن اس کی عادت بنانا کہ جہاں نماز ہو آدمی فوراً وہاں سے بھاگے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آدمی جب تک وہاں بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اللہم اغفر لہ وارحمہ. اور دیکھیے زاد صلات کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی نماز میں وقت بھی لگائے، خشوع خضوع بھی دیکھنے میں ہو، بھاگ دوڑ بھی نہ ہو، لیکن اس کی توجہ نماز کی طرف نہ ہو بلکہ روح کے حالات بھٹکے ہوئے ہوں. خود تو نماز میں کھڑا ہوا ہے مگر اس کا دماغ جو ہے وہ دکان پر ہے، پنڈ میں ہے، گاؤں میں ہے، اپنے مخالف لوگوں کے شکلیں سامنے آ رہی ہیں، اپنے محبت والوں کی شکلیں سامنے آ رہی ہیں. تو گویا نماز میں وقت بھی لگا رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، مگر اس نماز کا جو فائدہ اس کو ملنا چاہیے تھا وہ پوری طرح حاصل نہیں ہوا. اسے ہی انتشار فکری کہا جاتا ہے کہ آدمی کے جو سوچ ہے منتشر ہے. گھر میں پہنچے تو مسجد کا خیال، مسجد میں آ گئے تو گھر کا خیال. الگ ہونا تو چاہیے تھا کہ جب آدمی مسجد میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، نماز کی طرف ہو. اگر آپ نے چار منٹ کی نماز پڑھنی ہے تو چار منٹ کم از کم پورے سکون کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، نماز کی طرف متوجہ رہو. اور جب گھر میں جاؤ کھانا کھا رہے ہو اس وقت میں اپنا اس کھانے کی طرف توجہ رکھو کہ کتنا مزے کا کھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، مزے لے لے کر شکر ادا کر کر کے کھاؤ تو نماز بھی ثواب ہو گئی اور جناب گھر کا کھانا اور گھر کے کام جو ہے وہ بھی ثواب ہو گئے. اب ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم انتشار فکر کا شکار ہیں، فکر ہماری منتشر رہتی، ہم یہاں ہیں تو دماغ کہیں اور ہے اور جب وہاں پہنچیں گے دماغ تیسری جگہ چلا جائے گا. حالانکہ جہاں آدمی بیٹھا ہے اس کا دماغ بھی وہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید کی سورہ قاف میں یہ بات بڑی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی ذلک لذکرا. اس قرآن میں نصیحت ہے لمن کان له قلب، اس شخص کے لیے جس کا دل ہو، یعنی دل سے سن، او القى السمع وهو شهید، یا کان لگا کر سنے اور خود بھی وہاں حاضر ہو، یا کان لگا کر سنے اور خود بھی وہاں حاضر ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان لگا کر سنے، وہو شہید، خود بھی وہاں حاضر ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھ تو مجھے رہے ہیں، کان بھی میری طرف ہیں لیکن خیالات جو ہیں آپ کے کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں. تو پوری توجہ جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور یہ صرف اسی میں نہیں ہے، جو بھی جائز کام ہے اگر آپ کوئی لکھ رہے ہیں، مضمون لکھ رہے ہیں، جب تک آپ کی پوری توجہ اس مضمون کی طرف نہیں ہوگی آپ غلطیاں کریں گے اس کے اندر. اگر کوئی اور کام آپ کر رہے ہیں جب تک پوری توجہ، جائز کام آپ کر رہے ہیں جب تک پوری توجہ آپ کی اس کام کی طرف نہیں ہوگی غلطی کا امکان بہت زیادہ بڑھ جائے گا. یہی حال ہے نماز کا. تو نماز میں بھی جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اب اس کو پوری توجہ نماز کی طرف رکھنی چاہیے. اور نماز کی طرف توجہ رکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ترجمہ آتا ہے تو ترجمے کی طرف ذہن رکھے، اللہ اللہ سب سے بڑا ہے، پھر چھک گیا، اللہ اللہ سب سے بڑا ہے. اور جناب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، مالک ہر روز جزا کا، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ایک ایک جملہ پڑھ رہا ہے اور اس کا مزہ لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی. جب کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور تیرے درمیان ہے، عبادت تو میری کر رہا ہے، مدد میں تیری کروں گا. جوں جوں بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب آتا چلا جاتا ہے. اسی لیے بزرگ بزرگوں نے فرمایا کہ ٹھہر ٹھہر کر آیتیں پڑھو اور یہ سوچو کہ میرا پروردگار ہے, اس کے سامنے میں کھڑا ہوں, میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں جواب یہ آ رہا ہے, پھر میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں جواب یہ آ رہا ہے. تو یہ نماز نماز ہوگی, اور یہ ایسی نماز ہوگی کہ انشاءاللہ یہ ہماری دنیا کو, آخرت کو, فکر کو اور دل کو, سب چیزوں کو تبدیل کر دینے کی رکھ دے گی اور تقرب عند اللہ کا ذریعہ ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ نماز کا خیال نہ کیا, فجر میں سوتے رہے, گھر میں نماز پڑھ لی, گھر میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لی, جلدی جلدی نماز پڑھی, نہ سورہ فاتحہ کا پتہ نہ کچھ, حتیٰ کہ دو رکعت آپ نے پڑھی, پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی ابھی جو تم نے دو رکعتیں پڑھی ہیں اس میں کون سی دو صورتیں پڑھی تھی, پتہ ہی مکہ مکرمہ میں تھا تو ایک یمنی تھا اس کے یہاں میں ٹھہرا ہوا تھا, تو وہ یمنی کا ملازم بھی تھا, تو وہ یمنی جو ہے وہ ہو گیا نماز پڑھنے حرم شریف میں, بیت اللہ میں سامنے حرم شریف کا کعبہ, تو میں بھی گیا ساتھ, واپس آیا میں بعد میں آیا, ملازم بھی آ گیا, اس نے ملازم سے پوچھا بتا کہ امام نے ابھی کون سی دو صورتیں پڑھی تھیں. تو واقعی اگر آدمی توجہ سے نماز پڑھے تو اس کو کم از کم یہ تو یاد ہوگا کہ میں نے کون سی دو صورتیں پڑھی ہیں یا امام نے کون سی دو صورتیں پڑھی ہیں, لیکن اگر توجہ ہی کہیں اور ہے تو ظاہر ہے کہ پھر نہ اپنا پتہ نہ امام کا پتہ. تو نماز تو نماز اس وقت بنتی ہے جب آدمی توجہ سے نماز پڑھے, جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ توجہ کا ابتکار, آج کل تو ماہرین نفسیات جو ہے نا وہ بھی بہت اس پر زور دیتے ہیں, یہ نفسیات والوں نے تو ایسی نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں, اصل میں تو یہ سب صحیح چیزیں ہیں کہ آدمی اپنی توجہ مرتکز رکھے اس کام پر جو وہ کر رہا ہے, جبکہ وہ کام کرنے کا ہے, تو پھر اس صورت میں اس کو اس ارتکاز توجہ سے بہت زبردست فائدہ حاصل ہوتا ہے. یہ ارتکاز توجہ نماز سے سیکھی جاتی ہے, آدمی جب نماز میں آئے تو چار منٹ آپ نے لگانا یا آٹھ منٹ, لیکن یہ طے کر لو کہ جب میں نماز میں آ گیا بھاگ تو سکتا نہیں, اللہ اکبر کہہ کر اگر آپ امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب تک امام سلام نہیں پھیرے گا آپ بھاگ نہیں سکتے وہاں سے, آپ کو تو امام کے ساتھ ہی سلام پھیرنا ہوگا. اب چار منٹ یا پانچ منٹ یا چھ منٹ جو امام لگائے گا تو پھر وہ آپ کو بھی لگانے چاہیے. امام کی توجہ اگر نماز کی طرف ہے اور ساری توجہ تلاوت کی طرف ہے تو ہماری توجہ بھی نماز کی طرف اور تلاوت کی طرف اور اذکار کی طرف ہونی چاہیے, اس سے نماز نماز بنتی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر نماز کو ضائع کر دیا تو بس جس آدمی نے نماز کو ضائع کر دیا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا نَاسِيَا, تو وہ دین کی اور چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہو. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ناخلف لوگوں کی پہلی خرابی یہ ذکر کی کہ اضاعوا الصلاۃ, کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں کی ہر طریقے سے حفاظت فرمائیں, اور اللہ تعالی ہماری نمازوں کو صحیح معنی میں نماز بنا دے. دوسری صفت جو اللہ تعالی نے یہاں قرآن مجید کے اندر ناخلف لوگوں کے ذکر کی وہ ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, کہ انہوں نے خواہشات کی پیروی کی, انہوں نے خواہشات کی پیروی کی. دیکھیے ایک ہے انسان کی خواہش اور اس خواہش کو جائز طریقے سے پورا کر لینا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. انسان کو کھانے کی خواہش ہے, پینے کی خواہش ہے, جنسی خواہش ہے, کپڑے کی خواہش ہے, سواری کی ضرورت ہے, مکان کی خواہش ہے یا حاجت ہے ضرورت ہے, اس خواہش کو جائز حدود میں پورا کر لینا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, بلکہ شریعت نے ہمیں اس کی اجازت بھی دی ہے, بلکہ اگر اس کے لیے مناسب حد میں کوشش کی جائے تو قسم الحلال فریضۃن بعد الفریضہ کے بھی الفاظ وارد حدیث شریف کے اندر. لیکن خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی خواہشات کی پیروی کرے, خواہشات کی پیروی کرے. اسی کو شاید میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا یا نہیں کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے رب المال, رب الدیناری و درہم, اور ایک ہوتا ہے عبد الدیناری و درہم. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ لعن عبد الدینار و لعن عبد الدرہم، جو دینار کا بندہ ہے اور دینار کا غلام ہے اس پر لعنت، اور جو درہم کا بندہ ہے وہ ملعون، لعنت ہے اس کے اوپر. تو جو آدمی دینار و درہم کا غلام ہو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا. لیکن اگر کوئی آدمی رب الدینار ہے، دینار کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، جیب میں رکھتا ہے، جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے، جائز طریقے سے اپنی جیب میں رکھتا ہے، اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہے، جائز طریقے سے حفاظت کرتا ہے، جائز مقامات پر خرچ کرتا ہے، وہ عبد نہیں ہے، وہ غلام نہیں ہے، وہ اس دینار کا مالک ہے. اللہ کے احکام کے مطابق لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق آگے خرچ کر رہا ہے، یہ آدمی قابل قدر ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر انسان اپنی جائز خواہش کو جائز طریقے سے پوری کر لے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ شریعت نے کھانے کی پینے کی اجازت دی ہے، بلکہ اتنا کھانا کہ جس کے نتیجے میں انسان زندہ رہ سکے اور عبادات، فرائض، واجبات ادا کر سکے، اتنا کھانا کھانا تو فرض ہے اور واجب ہے. کیونکہ اگر اتنا بھی کھانا نہیں کھائے گا، اتنی بھی اپنے کھانے پینے کی خواہش پوری نہیں کرے گا، تو پھر حقوق اور فرائض کیسے ادا کرے گا؟ اس لیے فقہا نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ بقدر سد رمق کھانا کھانا فرض ہے، اور اتنا کھانا کھانا واجب ہے کہ جس کی نتیجے میں آدمی فرائض، واجبات اور حقوق و لباد ادا کر سکے. اسی طرح انسانی خواہشات میں جنسی خواہش بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، النکاح من سنتی. اور بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ سواری رکھنا چاہو سواری رکھ سکتے ہو، گھر بنانا چاہو اپنی حاجت کے مطابق گھر بنا سکتے ہو، بشرطے کہ اس میں خواہشات نفس کی پیروی نہ ہو. تو بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ہے اپنی جائز خواہش کو جائز طریقے سے پوری کرنا، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. دوسری یہ ہے کہ خواہشات کی پیروی، مجھے فلاں جگہ سے کھانا مل جائے، فلاں جگہ کا کھانا آ جائے، کہیں سے میں فلاں جگہ کا کھانا حاصل کر لوں، کہاں کا کھانا سب سے اچھا ہوتا ہے. صبح بھی یہی فکر ہے، دوپہر کو بھی یہی فکر ہے، شام کو بھی یہی فکر ہے، کس کا مکان سب سے اچھا ہے، کون سا کہاں لینا ہے، ہر وقت اسی فکر میں، موبائل اب یہ ہے، اب اس کے بعد یہ ہونا چاہیے، اب اس کے بعد یہ ہونا چاہیے، گاڑی اب یہ ہے پھر وہ ہونی چاہیے، اور وہ کیسی ہے اور یہ کیسی ہے، ہر طرف دیکھ رہا ہے. ساری اس کی خواہشات کا جو منبع ہے وہ یہی ہے، اتباع الشہوات، خواہشات کی پیروی. یہ ہے وہ چیز کہ جو انسان کی دنیا بھی خراب کرتی ہے اور انسان کی آخرت بھی خراب کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ناخلف لوگوں کی دو صفتیں ذکر کی. پہلی یہ صفت ذکر کی کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا. اور دوسری صفت یہ ذکر کی کہ واتبعوا الشہوات، کے خواہشات کی پیروی کی. معلوم ہوا کہ آدمی کو خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ ہمارے اکابر نے یہ تجویز فرمایا کہ جس وقت میں جو خواہش آپ کے دل میں پیدا ہو فوراً اس کو پوری مت کیا کرو. دل چاہ رہا ہے کہ ابھی فلاں چیز لے کر اپنی گاڑی سے مالی جلدی سے جا کے وہ چیز لے کر آئے. پہلے سوچ لو کہ بھائی یہ چیز کھانی میرے لیے مفید بھی ہے یا نہیں، ڈاکٹر نے منع تو نہیں کر رکھا، کہیں شوگر تو نہیں بڑھ جائے گی، کہیں دل کی تکلیف تو نہیں ہو جائے گی، پیسے بھی صحیح ہیں یا نہیں ہیں، کھانا مفید ہے یا نہیں ہے، اور یہ کہ اتنا جو میں کھا رہا ہوں، اتنا اس خواہش کی پیروی کر رہا ہوں، یہ میرے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہے یا نقصان ہے. تھوڑا سا سوچ کر پھر آدمی کو آگے قدم اٹھانا چاہیے، یعنی ہلکی سی ایک معمولی سی رکاوٹ ہونی چاہیے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ بہت طویل عرصے سے میرا معمول ہے کہ جب کھانا میرے سامنے آتا ہے تو طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، میں ایک دم نہیں کھاتا، بلکہ نفس کہتا ہے یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، میں کہتا ہوں نہیں کھاؤں گا، نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں کھاؤں گا. پھر ایک چند لمحے رکتا ہوں، یا اللہ نفس کی خواہش. ہاں آپ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں, آپ کا فضل ہے, آپ نے اپنے فضل سے مجھے عطا فرمائی ہیں, آپ کی شکر ادا کرتے ہوئے ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ ہلکی سی جو چند سیکنڈ کو کے لیے آپ نے اپنے آپ کو روکا, یہ گویا اتباع شہوات سے نکل گیا. اب آپ جو کھا رہے ہیں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کھا رہے ہیں, کون سی چیز کھاؤں کون سی چیز نہ کھاؤں, اگر یہ میرے لیے نقصان دہ تو تھوڑی کھاؤں, جو مفید ہے وہ زیادہ کھاؤں. اب یہ جو ہلکے ہلکی احتیاط کے ساتھ کھائیں گے, یہ آپ کے جسم کے لیے بھی مفید ہے, آپ کی دنیا کے لیے بھی مفید ہے, آپ کی آخرت کا بھی اس میں فائدہ ہے. اب یہ اتباع شہوات نہیں ہے, بلکہ اپنی جائز خواہش کو جائز طریقے سے پوری کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کرنا ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ جائز خواہش کو جائز طریقے سے پوری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی اتباع و شہوات کرے, یعنی ہر وقت اس چکر میں لگا رہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے وہ چیز مل جائے, کہاں کا کھانا اچھا ہے, کون سا لباس اچھا ہے, آج کل کون سا فیشن چل رہا ہے, کون سا موبائل بہترین ہے, کون سے مکان میں ڈیکوریشن کیا ہونا چاہیے, ہر وقت صبح سے شام تک یہ جو فکر ہے یہ ہے اتباع و شہوات, اور یہ انسان کی دنیا کو بھی خراب کرنے والی چیز ہے, آخرت کو بھی خراب کرنے والی چیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے پاس سادہ سالن آ جاتا تھا, سادہ غذا آ جاتی تھی, آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کو کھاتے تھے, عمدہ غذا آ جاتی تھی, بنا ہوا گوشت, طرح طرح کی نعمتیں, آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا اس کو کھاتے تھے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور محدثین نے لکھا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کوشش کر کے کوئی چیز کہیں سے منگوائی ہو کہ بھئی فلاں علاقے کی فلاں چیز لے کر آؤ, وہ دل چاہ رہا ہے, کہیں ثابت نہیں ہے. اچھی چیز آ جاتی تھی, شوق سے استعمال فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, لیکن اس چیز کے پیچھے جلنا, ان چیزوں کے خواہشات میں لگے رہنا, یہ ہے اتباع و شہوات. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے. جب آدمی اتباع و شہوات میں پڑ جاتا ہے, ہر وقت خواہشات کی پیروی کرتا ہے, تو پھر پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے, دین بھی خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ناخلف لوگوں کی دو خرابیاں ذکر کی ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ہم ان دو خرابیوں سے بچ جائیں تو ہماری دنیا آخرت درست ہو سکتی ہے, کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ناخلف لوگوں کی صرف دو خرابیاں ذکر کی ہیں, اور یہ دو خرابیاں اگر دور ہو جائیں امید ہے کہ باقی دین دنیا ہماری سب ٹھیک ہوتی چلی جائے گی. پہلی خرابی کیا ذکر کی؟ اضاعوا الصلاۃ, کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا. دوسری خرابی یہ ذکر کی کہ واتبعوا الشہوات, کہ انہوں نے خواہشات کی پیروی کی. معلوم ہے کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے, اگر خواہش پوری کرنی ہو جائز طریقے سے سوچ سمجھ کر کرو, لیکن خواہشات کی پیروی مت کرو. آگے قرآن مجید نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا, وَعَنْ قَرِيب, ملاقات کریں گے غی سے. غی کا ترجمہ ہم نے آپ کو بتایا گمراہی کے بھی ہیں اور جہنم کی وادی کے بھی ہیں. ان قریب وہ مل جائیں گے گمراہی سے, ان قریب وہ جا ملیں گے جہنم سے. یہ ان قریب جا ملیں گے تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کی, قرآن کی عجیب تعبیر ہے. اس میں لطیف اشارہ ہے کہ جب آدمی نماز کو ضائع کرے گا اور ہر وقت خواہشات کی پیروی کرے گا, آہستہ آہستہ پھر وہ گمراہی کی طرف بڑھے گا, اور پھر یہ گمراہی آہستہ آہستہ اس کو پہنچائے گی جہنم کی طرف. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فسوف استقبال بعید کا کلمہ استعمال فرمایا, یلقون غیا کا کتابی اختیار فرمائی, کہ جو لوگ نماز, جن لوگوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کی پیروی کی, وہ عن قریب جا ملیں گے گمراہی سے, عن قریب جا ملیں گے جہنم کی وادی سے. اعزن اللہ من ذلک الا من تاب وآمن وعمل صالحا. ہاں مگر وہ آدمی جس نے توبہ کی, ایمان لایا, نیک عمل کیے. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی نیکی ان کی ضائع نہیں ہوگی. لَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، کوئی کسی چیز کا ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کوئی برائی نہ کی ہو اور وہ ہمارے نام اعمال میں درج ہو جائے، حاضر اللہ من ذلک. اور کوئی نیکی انسان کرے وہ ضائع ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ تھے عائشہ رضی اللہ عنہ انگور کھا رہی تھی، ایک دانہ باقی رہ گیا تھا. باہر سے کسی مسکین کی آواز آئی، عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ ایک دانہ باہر بھیجا، اپنی باندی سے کہا کہ باہر دے دو. وہ باندی ذرا ہچکچائی کہ ایک دانہ باہر جا کے کیا دوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تجھے معلوم نہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو آدمی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو دیکھے گا. علماء نے لکھا کہ سب سے جو بھاری دانہ ہوتا ہے وہ جو کا ہوتا ہے، اس سے ہلکا دانہ ہے گندم کا ہوتا ہے، اس سے ہلکا دانہ رائی کا ہوتا ہے، اور اس سے ہلکا دانہ ذرہ ہوتا ہے جو فضا کے اندر دھوپ میں ذرات نظر آتے ہیں. قرآن مجید نے احادیث شریف میں یہ تینوں چیزیں آئی ہیں کہ جو آدمی جو کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی ضائع نہیں ہوگی، جو آدمی گندم کے دانے کے برابر نیکی کرے گا وہ ضائع نہیں ہوگی، جو آدمی خردل یعنی رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی ضائع نہیں ہوگی، اور جو آدمی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی ضائع نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی یہاں کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی. آپ راستہ چلتے ہوئے اینٹ ایک طرف کو کر دیں، آپ مسجد سے کوئی تنکا اٹھا کے صاف کر دیں، کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوگی. تو یہاں فرمایا گیا کہ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کسی چیز کا. اور یہ جنتی داخل ہوں گے جنات عدن التی، ان ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، التی وعد الرحمن عباده بالغیب، جن جنتوں کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے بن دیکھے، جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے بن دیکھے. نہ جنت نے ان جنتیوں کو دیکھا، نہ ان جنتیوں نے جنت کو دیکھا، نہ ان نیک کام کرنے والوں نے اللہ کو دیکھا، لیکن چونکہ ایمان بالغیب ہے، بن دیکھے ایمان لائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بن دیکھے ایمان کی وجہ سے ان کو ان دیکھی جنتوں کا وارث بنا دیا. بن دیکھے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو ان دیکھی جنتوں کا وارث بنا دیا. اور وارث وہ ہوتی ہے جس کی ملکیت غیر اختیاری ہوتی ہے، اور وہ پکا مالک ہوتا ہے. اسی لیے آگے نور عیسو کا لفظ آ رہا ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے ان ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، جنات عدن التی، عدن کہتے ہیں ہمیشہ رہنا، ہمیشہ رہنے والے جنتیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے بن دیکھے. انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک رحمان کا وعدہ پورا ہو کر رہے، جو نیک کام کرنے والے ہیں ظلم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ضرور داخل ہوں گے. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، جنتوں میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے مگر سلامتی کی بات. جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے مگر جنت مگر سلامتی کی بات. اب سلاما، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، نہیں سنیں گے جنتوں میں کوئی لغو چیز مگر سلامتی کی بات. حضرت مفتی صاحب نے بھی لکھا، اور دوسرے مفسرین نے کہ یہ استثناء متصل نہیں ہے بلکہ استثناء منقطع ہے, سلام اللہ کی جنس میں سے نہیں ہے. اب سلام سنیں گے کہاں سے سنیں گے؟ سورہ یاسین کو اگر آپ دیکھیں تو سورہ یاسین میں ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم, سلام قولا من رب الرحیم کہ سلام ہوگا اور یہ بات ہوگی اس رب کی طرف سے جو بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ خود اہل جنت کو سلام کریں گے, السلام علیکم, اور فرشتے بھی سلام کریں گے اہل جنت کو. چنانچہ سورۃ الزمر میں آتا ہے سورۃ الرعد میں کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو رہے ہوں گے اور سلام علیکم بما صبرتم, اور فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو تم نے کیسا صبر کیا, سلامتی ہو تم پر کہ تم نے صبر کیا, دنیا میں صبر سے کام لیا, خواہشات کی پیروی نہیں کی, اپنے نفس کو روک روک کے رکھتے رہے, سلام علیکم بما صبرتم. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام, فرشتوں کی طرف سے بھی سلام, آپس میں جو اہل جنت ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو سلام, سلامتی ہی سلامتی, دار السلام, سلام ہی حتی مطلع الفجر, سلامتی ہی سلامتی. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما, جنتوں میں نہیں سنیں گے کوئی لغو بات مگر سلامتی کی بات. ولهم رزقهم فيها, اور ان اہل جنت کو ان کا رزق ملے گا ان جنتوں میں, بکرتن وعشیہ, صبح اور شام. بکرہ کہتے ہیں صبح کو, عشیہ کے معنی شام, صبح شام, اور صبح شام یہ کنایہ ہوتا ہے دوام سے. اگر صبح شام کو کنایہ لیا جائے دوام سے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ طرح طرح کی نعمتیں رزق کی شکل میں مسلسل ان کو ملتی رہیں گی. کبھی کبھار صبح شام بولا جاتا ہے, دوام مراد ہوتا ہے. جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں میاں یار تم کیا صبح شام بس یہی کام کرتے رہتے ہو, اردو میں ہم ایک دوسرے کو یہ صبح شام تمہارا تو یہی مشغلہ رہ گیا ہے. تو صبح شام کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہاں بھی بکرتن وعشیہ کو دوام کے معنی میں لیا جائے جیسے اکثر مفسرین نے لیا, تو معنی یہ ہوگا کہ جنت میں ان کو مسلسل رزق دیا جانا ہوگا طرح طرح کے انداز سے. اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بکرتن وعشیہ اپنی جگہ میں ہو صبح اور شام. کیا مطلب؟ کہ صبح کو دیدار باری تعالیٰ ہوگا پھر شام کو بھی دیدار باری تعالیٰ ہوگا, اور یہ اعلیٰ ترین نعمت ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائیں گے. آگے فرمائے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, یہ جنت ہے کہ جو ہم جس کا ہم مورث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اس شخص کو جو متقی ہوگا. تلک الجنت التی, یہ ہے وہ جنت, التی نورث, جس کا ہم مورث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے, کان تقیا کہ جو متقی ہو. یہ جنت ان کو میراث کے طور پر دے دی جائے گی ان کے تقویٰ کی وجہ سے. یہ وہ جنت ہے کہ جو ہم جس کا ہم مورث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اس شخص کو جو متقی ہو. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا, یہ وہ جنت ہے جو میراث دیں گے ہم اپنے بندوں میں جو ہوگا پرہیزگار. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ یہ جنت ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اس کا مالک ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں. تو یہ وہ جنت ہے کہ یہ ہم میراث میں دیں گے اپنے بندوں کو اس آدمی کو جو خدا سے ڈرنے والا ہو. اور خدا سے ڈرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں خدا کا خوف. دیکھو غلطی تو ہر آدمی سے ہوتی ہے, ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. لیکن اگر دل میں خدا کا خوف ہو تو آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے, پھر توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے, پھر غلطی ہو جاتی ہے, پھر توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے, پھر غلطی ہوتی ہے, پھر توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. خدا کا خوف دل میں رہنا چاہیے, اور اگر خدا کا خوف دل سے نکل جائے تو وہ شقی ہے, وہ پریتی ہے, جیسا کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے. اس لیے اس شقاوت سے اور دل کی سختی سے اللہ کے پناہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اپنا خوف اپنا تقویٰ ہمارے دلوں میں عطا فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا, الا ان تقویٰ ہا ہونا, خبردار تقویٰ یہاں ہوتا ہے. اب اتنے سارے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کون متقی ہے, کس کے دل میں خدا کا خوف زیادہ ہے, کچھ نہیں ہم کہہ سکتے. لا تزکو انفسکم ہو اعلم بمن اتقا, قرآن نے فرمایا اپنے آپ کو پاکی کا مت قرار دو, اللہ جانتا ہے کہ کون زیادہ متقی ہے. دلوں کا حال اللہ کو معلوم. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں خدا کا خوف ضرور ہونا چاہیے. غلطی ہو سکتی ہے, گناہ ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ فوراً توبہ کی توفیق دے دے, گناہ معاف ہو جاتا ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو. اس لیے جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ شرط لگا دی کہ اس جنت کا اپنے بندوں میں سے ہم ان لوگوں کو وارث بنائیں گے, من کان تقیا, جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں. آگے جو دو آیتیں ہیں ان میں سے پہلی آیت حضرت جبریل علیہ السلام کی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے. قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کی طرف سے یا فرشتے کی طرف سے نازل کی ہیں. دیکھیے سورہ فاتحہ جو ہے وہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین, بندہ ہی تو کہتا ہے یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں, بندے کی طرف. اب یہ جو آیت ہے وما نتنزل الا بامر ربک, یہ جبریل علیہ السلام کی طرف سے ہے. اور قصہ اس کا یہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام کافی دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے. پھر جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ جتنا آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے, اتنے دن تک آپ کہاں رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, اور جبریل علیہ السلام نے یہ آیت پہنچائی. اس آیت میں کیا ہے کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّ, ہم نہیں نازل ہوتے مگر اپنے پروردگار کے حکم سے, ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے, یعنی ہم خود نہیں آ سکتے. جبریل علیہ السلام اور فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. ایک اور جگہ میں آتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, کہ فرشتے تو وہ کام کرتے ہیں جن کا ان کو جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. یہاں فرمایا وما نتنزل الا بامر ربك, کہ ہم دنیا میں نازل نہیں ہوتے مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے. آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نازل نہیں ہوتے مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے, جو کچھ ہمارے پیچھے ہے, اور جو کچھ درمیان میں ہے. اب اگر اوپر سے فرشتے آ رہے ہیں, سامنے زمین ہے, دنیا ہے, اوپر آسمان ہے, تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جو ہمارے سامنے زمینیں ہیں اور جو ہمارے پیچھے آسمان ہے, اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے کائنات کے اندر, وہ سب اللہ کے لیے ہے. اور بعض علماء نے اس کو زمان پر محمول کیا کہ جو سامنے مستقبل ہے وہ, جو پیچھے گزر چکا جو ماضی ہے وہ, اور جو ماضی اور مستقبل کے درمیان کی جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، اللہ ہی کے لیے ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے. وما کان ربک نسیا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھولتا، کوئی چیز کسی چیز کو نہیں بھولتا. ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ساتھ. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب. وما کان ربک نسیا، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں. انسان بھول سکتا ہے اور بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نہیں. قرآن مجید میں فرمایا گیا سورۃ المجادلہ کے اندر، احصاہ اللہ ونسوہ، سورۃ المجادلہ میں یہ کہا احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ہر چیز کو محفوظ رکھا ہے، لوگ بھول گئے ہیں. تو یہاں فرمایا گیا وما کان ربک نسیا، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھولنے والے نہیں ہیں. اگر وہی آپ پر نہیں آئی، جبریل علیہ السلام نہیں آئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا ہے. تو یہ آیت ہر مسلمان جو ہے اس کے لیے دل کی ٹھنڈک ہے. جیسا ہی پریشان آدمی کیوں نہ ہو، وہ اگر یہ سوچ لے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، باپ سے زیادہ مشکل. کیا ماں ہوگی اور کیا باپ ہوگا جو رب مہربان ہے؟ تو آدمی کبھی کسی حال میں بھی غمزدہ نہیں ہو سکتا. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. آدمی سوچتا رہے اور روتا رہے اور خوش ہوتا رہے، دل کی تسلی کا عجیب سامان. یعلم بأن اللہ یرا، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. تو یہاں فرمایا گیا کہ وما کان ربک نسیا، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے. یعنی اگر وہی کچھ دنوں تک نہیں آئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پروردگار آپ کو بھول گئے ہیں. رب السماوات والارض وما بینهما، وہ پروردگار، وہ تو پروردگار ہے آسمانوں کا بھی زمینوں کا بھی اور آسمان اور زمین کے درمیان کی تمام چیزوں کا. فاعبدہ، آپ اس کی عبادت کیجیے. واصطبر لعبادتی، اور اللہ کی عبادت پر جم جائیے. فاعبدہ، عبادت کیجیے، بندگی کیجیے. آپ عبادت کا ترجمہ کریں بندگی کا، عبادت کا ذہن، عبادت جب بولیں گے فوراً آپ کا ذہن نماز وغیرہ کی طرف جائے گا. لیکن بندگی تو بندگی ہے، ہر جگہ بندہ ہے. بیت الخلاء میں جا رہا ہے تو بھی بندہ ہے، باہر نکل رہا ہے تو بھی بندہ ہے، وضو کر رہا ہے تو بھی بندہ ہے، ماں باپ کا حق ادا کر رہا ہے تو بھی بندگی کر رہا ہے، پڑوسی کا حق ادا کر رہا ہے تو بھی بندگی ہے، یہ بھی عبادت ہے. بعض عبادات لعینی ہے، بعض عبادات لغیرہی ہے، لیکن بندگی تو بندگی ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی کہ وہ ایک کے مرید ان کے پاس آئے، کہا کہ حضرت مجھے مقام احسان حاصل ہو گیا ہے نماز کے اندر، مجھے مقام احسان حاصل. فرمایا صرف نماز کے اندر ہوا ہے یا بازار میں بھی ہے اور گھر میں بھی ہے؟ مقام احسان تو وہ ہے کہ وہ مسجد میں بھی ہو، گھر میں بھی ہو، بازار میں بھی ہو، ہر جگہ آدمی یہ سمجھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ ہے بندگی. اس کو فرمایا گیا کہ وہ تیرا رب رب آسمانوں کا زمینوں کا اور آسمان و زمین کے درمیان کی سب چیزوں کا، تو آپ اس کی بندگی کیجیے اور اس کی بندگی پر جم جائیں گے. ہر حال میں بندگی اختیار کیجیے، کھاتے وقت بھی بندہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، آپ کھا رہے تھے بڑی عاجزی کے ساتھ، تو ایک دیہاتی نے کہا کہ آپ تو اس طرح کھا رہے ہیں جیسا کہ غلام کھاتا ہے. تو نہیں، یہ کہا کہ ما ہذہ الجلسۃ، کہ یہ بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے آپ نے فرمایا انا آکل کما یاکل العبد،
میں تو اس طریقے سے کھاتا ہوں جیسا کہ ایک بندہ کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت اپنے آپ کو بندہ سمجھنا. کھانا کھا رہا ہوں تو بھی بندہ ہے, گھر میں ہو تو بھی بندہ ہے, مسجد میں ہو تو بھی بندہ ہے, بازار میں ہو تو بھی بندہ ہے, دوڑ رہا ہے تو بھی, ورزش کر رہا ہے تو بھی, خوش ہے تو بھی, غمگین ہے تو بھی, ہے تو اس کا بندہ. اضحاك وابكى, کبھی اللہ تعالیٰ ہنسا دیتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ رولا دیتا ہے, دونوں میں بندے کا فائدہ ہے, صبر اور شکر. تو یہاں فرمایا گیا کہ وہ پروردگار ہے آسمانوں کا, زمینوں کا اور تمام چیزوں کا, تو آپ اس کی بندگی اختیار کیجئے, اس کی بندگی پر جم جائیے. آخر میں فرمایا هل تعلم له سمیا, کیا آپ اللہ کا کوئی ہم نام پاتے ہیں, کیا آپ اللہ کا کوئی ہم نام پاتے ہیں؟ اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک ترجمہ تو وہ ہے جو ابھی میں نے کیا کہ کیا آپ اللہ کا کوئی ہم نام پاتے ہیں, یعنی اللہ کا جو نام ہے وہ کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا. یہ لفظ اللہ ذل جلالہ یہ ایک ایسا نام ہے کہ جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اس یہ نام اللہ کے سوا کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا, اور جو نام ہے وہ رکھے گئے ہیں, رکھے جا سکتے ہیں. انگریزی میں گاڈ بڑے جی سے لکھے تو کچھ اور ہے, چھوٹی جی سے لکھے تو کچھ اور ہے. خدا فارسی کے اندر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن نا خدا اور چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. رب, رب تو پروردگار کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں جگہ جگہ رب پروردگار کے لیے استعمال ہوا, لیکن فقہ میں آپ رب المال بھی پڑھتے ہیں, رب الدار بھی پڑھتے ہیں. سمیع و بصیر اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے, لیکن فجعلناہ سمیعا بصیرا, انسان کو بھی سمیع اور بصیر کہہ دیا گیا ہے. لیکن اللہ ذل جلالہ, لفظ اللہ ذل جلالہ ایک ایسا نام ہے کہ جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, اس کا کوئی ہم نام نہیں. ہمارے بزرگ روحانی, انہوں نے لفظ اللہ پر 1100 صفحات کی اتنی موٹی کتاب لکھی عربی ٹائپ, اور لفظ اللہ کی صفات اور لفظ اللہ کے خصائص ذکر کیے ہیں. تو لفظ اللہ ایک ایسا نام ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, کبھی کسی کے لیے نہیں رکھا. الہ تو رکھا گیا ہے لیکن اللہ نہیں رکھا گیا کسی کے لیے. تو اس کا پہلا ترجمہ تو یہ کہ هل تعلم له سمیا, کیا تم اللہ کے لیے کوئی ہم نام پاتے ہو؟ کیا مطلب کہ اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے, اللہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, کسی مخلوق کے لیے نہ رکھا گیا, نہ رکھا جا سکتا ہے, نہ آئندہ رکھا جائے گا. اور ایک ترجمہ سمیع کا صفت والا بھی کیا گیا ہے کہ کیا تم اللہ کی صفات کسی میں پاتے ہو؟ کیا اسی لیے بعض اکابر نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہم صفت, کہ کیا تم اللہ کی صفت والا, کیا حضرت عامر رحمتہ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا بھلا تو کسی کو اس کا ہم صفت جانتا ہے, بھلا تو کسی کو اس کا ہم صفت جانتا ہے. تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کیا اللہ کی صفات وحدہ لا شریک لہو ہے, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, اور صفات ذاتیہ اس کے ساتھ خاص ہیں, کیا یہ صفات اللہ کے علاوہ کسی میں پاتے ہو؟ نہیں, کسی میں نہیں پاتے. وہی رب ہے آسمانوں کا, وہی رب ہے زمین کا, اس لیے اس کا خوف دل میں ہونا چاہیے, اس کی محبت دل میں ہونی چاہیے, اور یہ محبت اور خشیت تقویٰ دل میں ہو. جب یہ محبت اور خشیت جمع ہوتی ہے تقویٰ بن جاتا ہے, اور جب تقویٰ بن جاتا ہے تو یہ جنت کی میراث تک پہنچا دیتا ہے. قرآن نے فرمایا کہ رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور تمام درمیان کی چیزوں کا, اس کی بندگی کیے جاؤ, اس کی بندگی پر تمام اختیار کرو. کیا آپ اس کا کوئی ہم نام پاتے ہو؟ یعنی اس کا کوئی ہم نام نہیں پاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى
یا اللہ یا رحم الراحمین ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے یا اللہ یا رحم الراحمین ہمیں تلاوت قرآن کا عادی بنا دیجئے قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائیے قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے اپنے بندوں میں ہم کو شامل فرما لیجئے یا اللہ اپنی بندگی پر ہمیں جمع دیجئے یا اللہ تقوی کی دولت ہمیں عطا فرما دیجئے اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى یا اللہ نماز کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما خواہشات کی پیروی سے ہماری حفاظت فرما تقوی کی دولت ہمیں عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما مریضوں کو صحت عطا فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتیں ہم سب کو نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین